رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
قلوبنا ابی القاسم مصطفی محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيت الله في الارضين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ سب سے پہلے تو میں تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ کہ دو مزید دن جو اب آپ کی خدمت میں مجھے حاضر ہونا ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ وقت پہ حاضر ہو سکوں۔ آج میں ابھی کراچی تھوڑے عرصے بعد جب آتے ہیں تو تھوڑا سا کراچی کا انداز اور شریک سے نہیں رہ پاتا، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایک چیز نہیں ہوتی ہے، تو بہرحال جو کیلکولیشن تھی ہماری وہ تھوڑی سی آؤٹ ہوئی، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس تاخیر کے لیے معاف کریں گے، اور انشاءاللہ کہ آئندہ سے کوشش ہوگی کہ سارے وقت حاضر ہو سکوں۔ اچھا ایک اور بات، یہاں پر مجھے کوئی گھڑی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ خطرناک بات ہے اگر کوئی گھڑی یا کچھ ہوتی یہاں پہ کہ دیوار پہ تو نظر نہیں آ رہی ہے، اگر ہو سکے تو کوئی یہاں پہ گھڑی رکھیں تاکہ مجھے وقت کا اندازہ ہوتا رہے، ورنہ مثلا جو ہے اگر میں آپ کے چہروں سے وقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں تو ممکن ہے کہ صحیح اندازہ نہ لگا پاؤں، یا ایسا لگے کہ جلدی وقت گزر گیا، ایسا لگے کہ وقت نہیں گزرا، یہ میرا آپ کی دلچسپی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کا اندازہ مجھے صحیح نہ ہو سکے۔ ایک دفعہ اور سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے ساتھ۔ آپ لوگوں کے علم میں موضوع تو ہوگا کہ جو موضوع بیان کیا گیا ہے اس تین دن کی گفتگو کے لیے، آپ کے علم میں ہے موضوع؟ آپ کسی کو موضوع کا اندازہ نہیں ہے؟ جی سیرت حضرت نو کے حوالے سے۔ جی موضوع جو ہے وہ شاید میرے خیال میں مجھے میں نے دیکھا نہیں، شاید تفسیر سورہ نو کا لکھا ہوا تھا، لیکن اگر اس کو اور زیادہ اسپیسیفک کہیں تو وہ تفسیر سورہ نو نہیں ہے بلکہ در حقیقت سیرت حضرت نو علیہ السلام۔ انشاءاللہ اس پر کوشش کریں گے کہ ہم کچھ جو ہے وہ مختصر اس کے اوپر گفتگو کریں ان تین دنوں میں۔ تو آج میں اس سے پہلے کہ حضرت نوح کی سیرت پہ اس حوالے سے کچھ گفتگو کروں، میں چاہتا یہ ہوں کہ مقدمے کے طور پر چند باتیں تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور میری کوشش ہوگی کہ گفتگو کو مطلب اس طریقے سے رکھوں کہ آخر میں مثال کے طور پہ ایک ون وے گفتگو کا ایک ٹائم رکھوں، اس کو ختم کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کچھ آپ لوگوں کی طرف سے یعنی ٹو وے ہم کچھ گفتگو کر سکیں گے، کوئی سوال ہے اس حوالے سے یا کوئی بات آپ کو جو ہے وہ اس میں صحیح نہیں لگی ہے، اس سے آپ ایگری نہیں کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ٹائم ہو اس گفتگو کا بھی۔ لیکن مقدمے کے طور پہ حضرت نوح کے آنے سے پہلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آغا بہجت کا آپ لوگوں نے سب نے نام سنا ہے، سب نے سنا ہوا ہے، کوئی ایسا ہے جس نے نہیں سنا ہو، پہلی دفعہ سنا ہو آغا بہجت کا نام۔ آغا بہجت جب ہم کہتے ہیں تو یقیناً اس لیے کہ ان کی جو بات ہے اگر آپ جانتے ہیں تو ان کی بات کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہوں گے۔ آغا بہجت کا ایک جملہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نقصان پہنچتا ہے بہت ساری جگہوں پر وہ یقین کی کمی کی وجہ سے، یعنی یقین نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ روایات کے اندر جس کے اثرات کو بیان کیا گیا، اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، اس چیز کا یہ ثواب ہے، اس چیز کا یہ اثر ہے، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اثر ہمیں حاصل نہیں ہو رہا۔ تو کتنے ہی مثال کے طور پہ اس طرح کے واقعات بھی ہیں کہ کئی واقعات ہیں جس کے اندر سے یقیناً کچھ واقعے ایسے ہیں کہ جو سچے واقع ہیں۔ ایک عالم دین تھے، ان کا ایک شاگرد جو تھا وہ ایک جگہ سے آتا تھا، کشتی سے گزر کر آتا تھا، تو اس نے بتایا کہ کشتی جو ہے وہ یعنی کشتی کبھی دیر سے ملتی ہے مجھے دیر ہو جاتی ہے، استاد نے کچھ ایک تعویذ لکھ کر دیا تاکہ اس تعویذ کی وجہ سے تم جو ہو یعنی اس تعویذ کی بدولت تم آ سکو گے۔ آپ کو چونکہ اس کو یقین تھا اس وقت تعویذ پر، تو وہ تعویذ کی وجہ سے یقین کے ساتھ پانی کے اوپر قدم رکھتا تھا اور چلتا ہوا آ جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ میں کھول کے دیکھوں تو اس میں لکھا ہوا کیا ہے، استاد نے کیا لکھ کے رکھا۔ جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی۔ جیسے اس نے کہا بس یہ بسم اللہ، جیسے ہی یہ کہا ویسے ہی وہ ڈوبنے لگا۔ یا وہ آپ جانتے ہیں کہ عالم الدین نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر آ جایا کرو، اور خود جب آنے کا وقت آیا تو کہا کہ کشتی کہاں ہے، تو میزبان نے کہا مولانا آپ ہی نے تو یہ بتایا تھا، میں تو آپ نے کہا تھا میں بسم اللہ پڑھ کے آ جاتا ہوں۔ ابھی چاہے واقعہ حقیقی ہو یا نہیں ہو، لیکن اس طریقے کے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں کہ فرق کا ہے، فرق ہے یقین کا، کہ جب انسان یقین کی منزل پر ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں کے آثار اس تک پہنچ پاتا ہے۔ تو میں مقدمتا یہی بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ آج، اور آپ اس کو واقعہ یعنی اس کو توجہ سے غور سے سنیں اور خود اس کے اوپر غور کریں، کہ خود اس رمضان کی برکتوں کے اوپر ہمیں کتنا یقین ہے۔ خطبہ شعبانیہ عام طور سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا جو خطبہ ہے، آخری جو جمعہ تھا شعبان کا، اس میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ مسائل میں برائے اس خطبے کا تذکرہ ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے اندر میں مولا نے سوال کیا تھا، رسول اللہ نے مولا کی شہادت کا تذکرہ کیا تھا کہ اسی ماہ سیام میں علی تمہاری دادی کو خون سے رنگین کیا جائے گا، لیکن کم توجہ ہے ابھی تک اس خطبے کی طرف۔ مختصر سا خطبہ ہے، آپ جا کے اس کو سرچ کریں خطبہ شعبانیہ کے نام سے، اردو میں ترجمے کے ساتھ یہ آ جائے گا، شاید 10 منٹ بھی نہیں لگیں اسے پڑھنے میں، اور مسلم ہے کہ یہ پیغمبر کا خطبہ ہے، یعنی شک نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں، جو آپ نے چند باتیں الگ الگ سنی ہیں اس خطبے کے اندر سب ایک جگہ پر موجود ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمیں کتنا یقین ہے ان باتوں کے اوپر۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے، کہا کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے، دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، کہ جس میں تمہیں اللہ کی مہمانی کے لیے بلایا گیا ہے، یہ تمہارا میزبان خدا ہے، اللہ نے تمہیں بلایا ہے۔ آج مجھے بلایا گیا تھا، میں لیٹ تھوڑا ہو گیا تھا، مسلسل ایک پریشانی کی حالت میں تھا، فون کر رہا تھا، کبھی جو ہمارے دوست ہیں مولانا رول اللہ ان کو فون کیا، کبھی انہوں نے جس کا نمبر دیا وہاں پہ فون کیا، یہ بتا رہا ہوں ابھی راستے میں ہوں، یہاں پہنچ گیا ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی ہے، آپ معذرت کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ مجھے ایک جگہ سے بلایا گیا، مجھے وہاں پہنچنا ہے۔ لیکن کیا واقع ہے یہ یقین ہے کہ خدا میرا میزبان ہے، میرا کہ جس کو جو ہے وہ مثال کے طور پر ابھی اگر ہے، جس کو بڑوں کے ساتھ بڑے اپنے ساتھ جو ہے وہ بٹھاتے نہیں ہیں، لے جاتے نہیں ہیں، ہر جو ہے وہ گھر کی بھی ہر کسی کی دعوت کے اندر میرا جانا جو ہے وہ مجھے نہیں بلایا جاتا، مجھے جو ایک عام سے میں جو ایک عام تو شخص ہوں، مجھے خدا نے اپنا مہمان بلایا، وہ کہ جس نے خود سکھایا کہ مہمان کی کتنی زیادہ تکریم واجب ہے، کتنی روایتیں ہیں کہ واقعی جو مہمان بےتحاشا روایت ہیں، کہا کہ والدین کوئی بھی ہوں ضروری ہے احترام کرو، مہمان کوئی بھی ہو لازم ہے اس کی تعظیم کرو، یعنی اتنے ایبسولوٹ ٹرمز میں بہت کم جگہ پر آیا۔ تو وہ جس نے سکھایا، اگر اس نے خود مجھے اپنا مہمان اگر بنایا ہے اور مجھے یقین ہو جائے کہ میں اس کا مہمان ہوں، یعنی میں جب آپ مہمان آتے ہیں تو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑتے، بری بات ہے کہ مہمان آیا ہو، آپ نے تو ڈرائنگ روم بٹھایا، اس کے بعد آپ نے کمرے میں چلے گئے، کبھی موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں، ساری چیزیں کیا ہیں مہمان کی، اس کے خلاف ہیں، اس کے جو مقام ہے۔ اس کے بعد کیا کہا خدا نے، جو تم فیہ من اہل الکرامہ، تمہیں اس مہینے میں اہل کرامت اللہ، تمہیں خدا نے جو ہے وہ کرامت بخشی ہے، کرامت اللہ تمہیں اللہ کی طرف سے کرامت اس میں نصیب ہوئی ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، تمہارے سانس لینا اس میں کیا ہے، تسبیح، یعنی واقعی یقین ہے، اگر مجھے یہ یقین ہو کہ اس مہینے میں صرف سانس لینا جو ایک انوالنٹری عمل ہے، وہ اگر تسبیح ہو تو کتنا بڑا اس کے قدر رہے گی. ورنہ مکم فی ہے عبادت, تمہارا سونا اس کے اندر عبادت ہے. چلیں اللہ کا احسان ہے کہ ہم لوگ اس عبادت کو کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کوتاہی نہ کریں, خاص طور پہ اگر یونیورسٹی کی چھٹیاں بھی ہوں. آفس والوں کے لیے بہرحال مسائل رہتے ہیں, لیکن یونیورسٹی کی تو اب اکثر جگہوں پر مجھے پتہ ہے کہ شاید چھٹیاں ہیں کافی یونیورسٹیز کی. عمل حکم مقبول, کتنی شرائط ہیں ایک عمل کی قبولیت کے لیے, وہ تمام اگر آپ نے چھوٹی سی کتاب ہے ترجمہ اردو میں ہوتی ہے پی ٹی آئی کی, اس کی مل جاتی ہے قیامت کے 3 منٹ, جس کے اندر ایک شخص کے واقعات ہیں کہ جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے, کیونکہ اس کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کہتے ہیں. اس طریقے کے اور بھی ایسا واقعات موجود ہیں, کتابیں لکھی ہوئی ہیں, غیر مسلموں نے بھی لکھی ہیں, کہ بہرحال اس میں اس شخص نے لکھا کہ ان 3 منٹ میں کہ جس وقت وہ اس دنیا میں نہیں تھا, اس کا جو حساب کتاب ہوا ہے اس کے اندر کس طریقے سے وہ یہ دیکھتا تھا کہ عمل موجود ہے, اور اس کے بعد وہ عمل مختلف وجوہات کی وجہ سے اس کے نام اعمال سے جو ہے وہ عمل ختم ہو جاتا ہے, اور آخر میں وہ دعا کرتا ہے کہ خدا مجھے پلٹا دے کہ میرے اعمال بچے ہی نہیں کچھ. بہت خوبصورت کتاب ہے قیامت کے 3 منٹ, آپ ضرور پڑھیے گا اس کے اندر. تاکہ دیکھیں اس مہینے میں کیا ہے, عملکم مقبول, تمہارا عمل مقبول ہے, قبول ہے خدا کی بارگاہ میں, دعاؤکم فیہ مستجاب, تمہاری دعا جو ہے مستجاب ہے, یعنی خدا اس کا جواب دیتا ہے. خدا کی بارگاہ ہر دفعہ جب خدا کو پکارتے ہیں تو قرآن کے اندر خدا نے کہا میں تمہاری آواز سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں. لیکن یہاں پر رمضان میں خاص طور پہ کیوں بتایا کہ یہاں پر خاص اجابت ہے, ينظر الله عز وجل فيها بالرحمه الى عباده, اس مہینے میں خدا اپنے بندوں کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یعنی وہ جو ویسے ہی یعنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, اگر یہاں پر خاص طور پر کہا گیا ہے. اور کیا کہا کہ یجیبہم اذا ناجوا, جب اس کے ساتھ نجوا کرتے ہیں, آہستہ آہستہ اس سے باتیں کرتے ہیں, جھنجھان اپنے قریبی دوست سے کچھ بات کرتا ہے, کوشش ہوتی ہے کہ اسے اسی تک آواز پہنچے, برابر والے تک آواز نہ پہنچے. اور اس وقت جب آپ اپنے دوست کو کچھ بتا رہے ہوں کچھ بہت جو ہے وہ اہم بات آہستہ سے, اور اس وقت اس کی توجہ کسی اور طرف ہو تو کتنا برا لگتا ہے. کہنا یوں جی بہم اتنا ناز ہو, جب تم نجوا کرتے ہو اس کے ساتھ تو تمہاری وہ بات کو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں طرف توجہ نہیں دیتا, یوں جی وہ تمہاری بات کی تمہاری بات کو سنتا ہے, اس کا جواب دیتا ہے. وہ جو لبیہم اذا نادوا, جب وہ پکارتے ہیں تو لبیک کہتا ہے. دیکھیں ہم لوگ حج میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, خدایا ہم آ گئے ہیں. یہاں پر رمضان کے اندر کیا ہے کہ جب تم پکارتے ہو اسے تو وہ لبیک کہتا ہے, یعنی بلند آواز سے اپنے ہونے کا کہ میں ہوں حاضر ہوں میں. اس کے کتنی اس کے اندر جو ہے وہ, اور اگر آپ اس کے اندر جا کے دیکھیں, اس کو پڑھیں, لسٹ کریں, دیکھیں کتنے وعدے ہیں, تاکہ اس مہینے میں جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا, حسنہ خلق, جو اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا, کا قیامت کے دن جب صراط کے اوپر لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اس کا قدم نہیں ڈگمگائے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے, یہ چھوٹی سی چیز. انسان مثال کے طور پر اگر گھر کے اندر کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں تو عام طور سے ہم لوگوں کا رویہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ایک بہت اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہیں سے انسان کوشش کرے سب سے پہلے, یا بہرحال مثلا بعض دفعہ ہم بہت زیادہ اپنی ماؤں کے حق میں کوتاہی کرتے ہیں, کہ بعض دفعہ ابا کا تو بہرحال غصے کی وجہ سے خیال رکھتے ہیں, لیکن تھوڑی سی جو والدہ کی نرمی کی وجہ سے, تاکہ ہر سمے یہاں سے انسان جو ہے وہ بالکل ریڈی گراؤنڈ موجود ہے, تاکہ جو یہاں پر اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا تو صراط کے اوپر اس کے قدم ٹکمکائیں گے نہیں, صراط کے اوپر ثابت قدم رہے گا. تاکہ جو صلہ رحم کرے گا, یعنی اپنے رشتہ داروں سے رابطہ جوڑے گا, قیامت کے دن خدا اس سے اپنا رابطہ جوڑے گا. کہ جو اپنے شر کو دوسروں سے دور رکھے گا, خدا اپنے غضب کو اس سے دور رکھے گا. یہ چند میں مثال کے طور پر پیش کرو, جا کے سب خود پڑھیں, کتنے بڑے وعدے ہیں, کتنے زیادہ. اگر ان میں سے ایک چیز پر بھی یقین مجھے حاصل ہو جائے, اسی ایک چیز پر بھی, تو اس کے بعد پھر میرا انداز جو ہے وہ اس مہینے کے اندر کیا ہوگا, میرا انداز مختلف ہوگا. ایک نماز مستحب آتش جہنم سے دوری, ایک فرض کو ادا کرنا 70 فرض کو ادا کرنے کے برابر. ایک افطار کرانا چاہے حضور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، تاکہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اور مغفرت الہی، خالی ثواب غلام کو آزاد کرنے کا ثواب نہیں. اور یہی اگر میں مقدمہ بناؤں اسی کے اندر، ایک اور چیز کیا ہے کہ ایک آیت کا ثواب کیا ہے؟ ختم قرآن. یہ ختم قرآن اگر کوئی بھی اور آدمی کہتا تو کبھی بھی جو ہے وہ انسان یقین نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے کہا کہ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، ایک آیت، تاکہ جو ایک آیت پڑھے گا گویا اس ایک ختم قرآن، ایک قرآن اس نے ختم کیا. اور تمام چیزیں کہ جنت کے جو درجات ہیں قرآن کی آیتوں کے حساب سے ہیں. یہیں سے میں اپنے موضوع کی طرف ہوں کہ دیکھیں قرآن کی طرف بھی جو ہم کم لطفی کرتے ہیں یا اس سے ہم اتنی زیادہ دوستی نہیں ہے ہماری، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ حی ہے، زندہ ہے. یہ قرآن ایک زندہ حقیقت ہے. اگر بہجت کے دوبارہ میں یہاں پہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، صلوات پڑھتے محمد علی محمد کی بات، صلوات جب بھی پڑھیں اس کو پورے دل کی گہرائیوں سے اور اپنے پورے محبت کا اہل بیت سے اظہار کرتے ہوئے اسے پورے دوار سے صلوات پڑھیں محمد. بھائی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس حدیث سفر لینے کسی کو یاد ہے؟ انی پڑھیں، زور سے پڑھیں، تاریخ سفل ہیں وہی ترتی واحد بتی اور آگے، اس سے آگے بھی حدیث، اس سے آگے کی حدیث جو ہے وہ یاد ہے کسی کو؟ لن یخترق، ترجمہ یاد ہے؟ جی بتائیے. ہاں لن یخترق حتی یلد علی علی الحوض، کہ یہ دونوں جو ہیں وہ جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر مشتر پہنچے. اگر بھائی کہتے ہیں کہ یہ اسرار علی محمد میں سے، یہ حدیث کہ یہ پیغمبر نے کہا لن یخترق. اگر ترجمہ اگر ہم کریں تو ہم کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ دونوں جو وہ جدا نہیں ہوں گے. عربی کے اندر اور ہر زبان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلا ہر زبان کی کچھ اپنی ظرافتیں ہوتی ہیں. لا کا مطلب یہ لا یخترق کہ دونوں جدا نہیں ہوں گے، یہ لگا سکتا تھا لا جدا نہیں ہوں گے حتی یلد، یہاں تک کہ جو ہے وہ حوض کوثر پر مجھ تک پہنچے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ لا نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ لن ہے. عربی میں لا اور لن دونوں جو ہیں وہ نگیٹو کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، اور بھی ورڈ استعمال ہوتے ہیں لیکن میں ان دو کا صرف کمپیریزن کروں. کل لن وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پر آپ کو اس نفی کی تاکید کرنا ہو. یعنی اگر ہم اس کو زیادہ پریسائز ترجمہ کرنا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں ہرگز جدا نہیں ہوں گے، یعنی اس تاکید کے ساتھ کہ ہرگز دونوں جدا نہیں ہوں گے. کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں، یعنی وہاں تک ساتھ ہوں گے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام غائب ہیں تو اگر اس غائب امام سے پہنچنا ہے تو ان کو قرآن کی آیتوں میں تلاش کرو، کیونکہ خود پیغمبر نے کہا ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے. اگر اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ یہ جو ایسا ہم کہتے ہیں قرآن سامت قرآن ناطق کے طریقے سے پڑھیں کہ جدائی نہیں ہو سکتی، اگر قرآن کے دامن کو تھام لیں تو یقیناً اہل بیت کے دامن تک پہنچ جائیں گے، امام معصوم کے دامن تک پہنچ جائیں گے. روایت ہے قرآن زندہ ہے، حی ہے، حی یعنی زندہ. اگر قرآن حی ہے زندہ ہے اور روایات کے مطابق جس سے انس، یعنی جس سے انس کیا جا سکتا ہے، جس سے دوستی ہو سکتی ہے، اگر حی القیوم ہے، حی ہے خدا اس حی کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حی القیوم کی طرف سے خود حی ہے اور زندہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے دوستی ہو جائے تو یہ مجھ سے وہ بات کرے گا جو میرے لیے مفید ہوگی. کیونکہ کبھی بھی حکیم جو ہے، یعنی جو بھی وائس ہو، یعنی جو وزڈم رکھتا ہو، کبھی بھی آپ سے ایسی بات نہیں کرے گا جس کا آپ سے کوئی تعلق نہ ہو. یہ ایک سمپل سا قاعدہ ہے. کہا کہ قرآن حی ہے اور یقین ہو جائے ہمیں، ایک بہت بڑے استاد ہیں، وہ اپنے واقعہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے وہ طلاق کی آیتوں تک پہنچے. تو پھر ذہن میں یہ آیا کہ ان آیتوں سے تیزی سے گزر جائے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے، مربوط نہیں ہے. کہتے ہیں جب یہ سوچا میں نے، اور اس کے بعد جب ان آیتوں کی تفسیر کرنا شروع کی، یہ سوچ کر کہ بہرحال یہ بہت زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، اسے تیزی سے گزر جاؤں، کہ اس وقت میں متوجہ ہوا کہ کتنے زیادہ اخلاقی نکات ہیں جو ان آیتوں کے اندر موجود ہیں. اور اس وقت میں خود اس بات کی طرح متوجہ ہوا کہ میں یہ جو بات، اور میں ان کے پیرافریز کر رہا ہوں، ان کے الفاظ بالکل وربٹن نہیں، لیکن جو ان کا مفہوم میں پہنچا رہا ہوں، تو وہ مجھے اندازہ ہو کہ نہیں، اگر یہ ہے یا مجھ سے گفتگو کر رہا ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے پیغام ہے. کوئی ایک آیت بھی اس کے اندر ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو مجھ سے مربوط نہ ہو. کہ یہ جب آپ کا انس بڑھتا ہے، جب دوستی بڑھتی ہے، تو پھر قرآن اپنے اسرار آپ کے لیے کھولنا شروع کرتا ہے، پھر اپنی باتیں آپ سے کرنا شروع کرتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال، مثال کے طور پر یہ استخارہ ہے، یہ ایک مثال ہے، اور ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ وہ لوگ کہ جو، کیونکہ کیا ہے، ہدل للناس، ہدایت ہے، خدا جو پڑھتے ہیں یا غفور، یا جو پڑھتے ہیں یا علیو یا عظیم، کیا کہتے ہیں کہ امدلتا فی القرآن ہدل للناس، جو ہادی ہے کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کس کے لیے؟ ہدل للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. تب کب تک، کب تک کے لیے ہدایت؟ تا قیام، کیونکہ وہ دوسری کتاب تو نہیں آنی. کبھی جب اس سے دوستی ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنی ہر چیز، ہر مشکل اس کے سامنے لے کر آتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے. اور قرآن کے اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ قرآن اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. کیا بہت ساری اس کی مثالیں یعنی موجود ہیں. بہت سارے اساتید کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے اندر جو قرآن کے ساتھ انس رکھتے تھے، مختلف واقعات ہیں، جو آیت ڈھونڈنا چاہتے تھے، جب قرآن کھولتے تھے تو وہی آیت ہوتی تھی. پوچھا گیا کہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کہا کہ اگر تمہاری بھی دوستی ہو جائے قرآن سے تو اس کے بعد کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہے ہی ہے، یقین ہے کہ ہے ہی زندہ موجود. اب بتائیے، اس کا ظاہری قالب ہے، اس کی جیسے ہمارا ایک ظاہری قالب ہے، ایک ہماری روح ہے، یہ جو الفاظ، جو کاغذ لکھا ہے، یہ اس کا ظاہری حصہ ہے، لیکن ظاہر کے ذریعے ہی اس کی باطن سے رابطہ برقرار کیا جا سکتا ہے. کہ بعض دفعہ خود استخارے کے اندر بھی انسان حیرت کرتا ہے، ہر آدمی، کچھ لوگ استخارے میں بھی مشہور ہیں کہ جب وہ استخارہ کرتے ہیں تو عیناً مثلاً وہی بات یا وہی سوال کہ جس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہی چیز سامنے آ جاتی ہے. کتاب ہے سلام بر ابراہیم، پیس بی آن ابراہیم، اردو میں، انگریزی میں، سب جگہ یہ ترجمہ ہوئی ہے. یہ ایک شہید کے بارے میں، اگر آپ نے نہیں پڑھی، آج میں نے دوسری کتاب آپ کو ریکمینڈ کی، اس کو پڑھیے گا. لیکن جو میں واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جس شخص نے یہ کتاب لکھی، جمع کی کتاب، شہید کے واقعات کو جمع کیا، ایک خواب سے انہوں نے اس چیز کو، اس پر متوجہ ہو، جمع کرنا شروع ہوا. جب کتاب لکھ لی تو جو ہے وہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کا نام کیا رکھوں. بہت سارے نام سجیسٹ کیے گئے، اور یہ کتاب اس وقت ایسی ہے کہ واقعی اس نے تہلکہ مچایا ہے. جتنی تیزی سے یہ ترجمہ ہوئی، جتنی تیزی سے یہ دنیا بھر کے اندر گئی، واقعی یعنی بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈنری اسپیڈ کے ساتھ اس کتاب نے لوگوں کے دلوں کو تسخیر کیا. تو اس کے رائٹر نے خود اسی کتاب میں لکھا کہ کتاب واقعہ جمع ہو چکے تھے، جو کچھ مجھے جمع کرنا تھا اس ایڈیشن کے لیے دفعہ میں جمع کر چکا تھا، آخر میں صرف نام کا مسئلہ تھا، اور مجھے کوئی نام سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جتنی سجیشنز آئیں تھیں ان میں سے کوئی بھی نام جو تھا وہ مجھے پسند نہیں آ رہا. کتاب تھی شہید کے بارے میں, شہید کا نام کیا تھا؟ ابراہیم عادل. جب قرآن کا قرآن سامنے رکھا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں جو ہوں قرآن کے ساتھ, قرآن سے پوچھوں جیسا نام کیا رکھوں. کیونکہ جب عالم نہیں تھے تو میں نے یہ کہا کہ پروردگار مجھے, میں عالم نہیں ہوں, مجھے استخارہ کرنا بھی نہیں آتا, لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ قرآن سے اس کا نام قرآن سے رکھوں. جب قرآن کو کھولا تو جو پہلی آیت آئی وہ کیا تھی؟ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ابراہیم کے اوپر, اور اس کے بعد کذالک نجزی المحسنین, ہم اپنے محسن بندوں کو ایسے ہی اجر دیا کرتے ہیں. یعنی اس سے حی ہے, زندہ ہے, حی و قیوم, یعنی حی و قیوم کی جانب سے خود حی ہے, اور خدا کی اس سفر کا مظہرہ خود قیوم ہے, قیام دینے والا ہے, لیکن کیونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو خود حی و قیوم ہے. تو اس سے ہم رابطہ برقرار کریں, اس سے دوستی کریں. اس کی ایک آیت اگر رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر ہوا ہے تو جو پورے قرآن کی تاثیر ہے. اب جب ہم قرآن میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کاؤنٹنگ کے حساب سے 2200 آیتیں انبیاء کے بارے میں, انبیاء کے سرگزشت, مختلف انبیاء کے واقعات, کہ قرآن نے کتاب کیا ہے خدا للناس, تاریخ کی کتاب نہیں ہے, کسی کتاب ہے ہدایت کی کتاب ہے. لیکن ہدایت کے لیے کس راستے کو بیان کیا گیا؟ انبیاء کے واقعات, یعنی 1/3, اگر ہم ایک رف ایسٹیمیٹ لگا 1/3 جو قرآن ہے وہ کس میں؟ انبیاء کے واقعات. ان انبیاء کے واقعات کو بیان کیا کس لیے؟ تاکہ اس سے ہم ہدایت لے سکیں. تو بہرحال اس میں چند ایک اور باتیں انشاءاللہ اس سلسلے میں میں کل بیان کروں گا. آج صرف اسی طرف میں یہیں پر اتفاق کرتے ہوئے اپنے موضوع پر آ جاؤں کہ اس میں جب حضرت نوح کی ہم زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو 120 سے زیادہ آیتیں حضرت نوح کے بارے میں. خود ایک سورہ نوح ہے جو پورا ڈیڈیکیٹڈ ہے حضرت نوح کے زندگی بات گیا ہے, اس کے اندر حضرت نوح کا تذکرہ ہے, کوئی اور اس سورہ کے اندر کوئی دوسری بات نہیں ہے, 28 آیتیں ہیں اس کی. اس کے علاوہ سورہ ہود کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا کے واقعے میں حضرت نوح کا تذکرہ کافی زیادہ موجود ہے, یعنی ایک سیکوینس کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ. اور جب ہم حضرت نوح کی, یعنی ہم سورہ نوح کے جب آغاز میں دیکھتے ہیں یا سورہ ہود کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو دونوں جگہ پر ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جس طریقے سے حضرت نوح کو انٹروڈیوس کیا گیا ہے قرآن کے اندر, جس طریقے سے انٹروڈیوس کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ سورہ ہود کے اندر خدا نے یہ کہا, اور خود جو ہے وہ سورہ نوح کی جو دوسری آیت ہے وہ اسی, اس کا بھی انداز یہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمٍ لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, کہ ہم نے جو ہے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کیا بنا کر؟ نذیر بنا کر. وہ نذیر کہ جس کی نذار ہے, جس کی انذار کی شرط کیا ہے؟ کہ وہ مبین ہے. تو ہم نے نوح کو انذار, منذر یعنی ڈرانے والا, ایک بشیر ہے بشارت دینے والا, ایک نذیر ہے جو ڈرانے والا ہے. تاکہ ہم نے نوح کو بھیجا پھر قوم کی طرف کیا بنا کے؟ نذیر بنا کے. اب یہاں پر جو سب سے پہلی بحث ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر اس انذار کو, یہاں پہ بشیر نے کہا گیا, جو انبیاء کے لیے کہ بشیر بنا کے بھیجا, پیغمبر کے لیے کہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں, کہ یہاں پر اس صفت کا تذکرہ کیا ہے, ہم نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا. اگر مفسرین نے آ کر اس کو بیان کیا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح کا جو زمانہ تھا اس وقت مٹیریلسٹک ویلیوز بہت زیادہ بڑھ چکی تھی, اور لوگوں کے اندر ایک جو ڈومیننٹ ایک کریکٹرسٹک تھی وہ خوف تھا چیزوں کی. مثال کے طور پر اگر بارش, خوف یہ تھا کہ ہماری مثلا زراعت خراب نہ ہو تو اس کے لیے پانی کی کمی نہ ہو, پانی کے لیے جو ہے وہ کسی پانی کا خدا مختلف چیزوں کے خدا, سورج کی کمی نہ ہو, سورج کا خدا, مختلف خدا بنائے ہوئے تھے. اور ان سے کیا کرتے تھے, ان سے توسل یعنی ان سے رابطہ برقرار کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے یعنی اپنے گمان میں, کہ تاکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں ان سے چھن نہ جائیں, ان چیزوں کو کہ چھن جانے کا خوف تھا. تو یعنی ان کے اندر کیا ایک صفت تھی, ایک صفت تھی خوف کی. اب یہاں پر چونکہ ان کے اندر یہ سب سے زیادہ جو چیز ڈومیننٹ تھی وہ کیا تھی, وہ خوف تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم تو چھن نہ جائیں. اس لیے حضرت نوح کو جب بھیجا گیا تو حضرت نوح نے آ کر کیا کیا, اس خوف کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو راستہ دکھایا کہ دیکھو یہ خوف غلط نہیں ہے. کیا خوف غلط ہے؟ کیا انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ جب وہ کسی عظمت کے سامنے آتا ہے تو اپنے اندر خشوع اور خضوع محسوس کرتا ہے, یعنی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے؟ یہ انسانی فطرت میں نہیں. کسی بھی جگہ پر بھی اگر آپ مثال کے طور پر کسی انسان کو دیکھیں کہ جس کے اندر کوئی ایک اچھائی بہت بلند مرتبے کی پائی جاتی ہو, تو انسان جب اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک عظمت کے سامنے, اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے. یہ فطری چیز ہے, عظمت کے سامنے خشوع اور خضوع تو غلط نہیں ہے. کہا کہ بس یہاں پہ کیا کیا, کہا یہاں پہ اس سے مقابلہ نہیں کیا کیونکہ ان کے اندر یہ چیز موجود تھی جو ایک فطری چیز تھی, ایک صحیح چیز تھی, اور اس وقت چونکہ وہ اسی چیز کی طرف متوجہ تھے اس لیے اسی راستے سے حضرت نوح نے ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کی. یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس وقت کس راستے سے جو ہے وارد ہونا ہے. ہمارے ایک استاد ہیں وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ دیکھو خود اس چیز میں بھی کہ ممبر کے اوپر جا کر کون سی حدیث پڑھنی ہے, مثال کے طور پر ایک وہ لوگ کے جو پہلے ہی گناہ کے اوپر جری ہیں ان کو جا کر رحمت خدا کے تم اگر جو ہے وہ حدیثیں یا آیتیں سناؤ گے تو وہ اور جری ہو جائیں گے, یا وہ انسان کہ جو پہلے ہی مایوس ہے اگر جا کر اس کو غضب خدا کی حدیثیں بیان کی تو اور مایوس ہو جائے گا. کہ ہر کسی کو انتظار کرنا اچھا نہیں ہے. ہمارے یہاں بعض دفعہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہ ہوتا ہے کہ تصور یہ ہے کہ بعض دفعہ تصور یہ تھا کہ ہر چیز ڈنڈے سے صحیح ہوتی ہے, یا اب دوسری دفعہ تصور یہ کہ نہیں ہر چیز ڈنڈے سے نہیں, اب ڈنڈا بالکل اب جو ہے وہ نیا تعلیمی نظام جو آگے اس کے اندر بالکل کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے, ساری چیزیں آپ موٹیویٹ کریں. ہر چیز یہاں سے بھی صحیح نہیں ہوتی, ہر چیز انعام سے بھی صحیح نہیں ہوتی, ہر چیز کی ایک اپنی کیا ہے, اس کی اپنی جگہ ہے, اس کی اپنی رائٹ پلیس ہے. انبیاء کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس وقت یہ جو ہے اس کے ساتھ اس کو بشارت دینی ہے یا اس کو انذار کرنا ہے. یا یہ حدیث ہے جناب زکریہ سے, آگے زکریہ میرے گناہگار بندوں کو بشارت دو اور میرے نیک بندوں کو ڈراؤ. اب آپ دیکھیں یہ فرق ہے, آپ تصور کیا آتا ہے کہ جو گناہگار بندے ہیں ان کو ڈراؤ اور جو نیک بندے ہیں انہیں بشارت دو. کہنے برعکس, جو گناہگار بندے ہیں ان کو بشارت دو اور جو نیک بندے ہیں انہیں ڈراؤ. کہا کیسے؟ کہا کہ نیک بندوں کو ڈراؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نیکی کی وجہ سے مغرور ہو جائیں, اور جو گناہگار بندے ہیں ان کو بشارت دو کہ دیکھو کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ مایوس نہ ہو جائیں, میری رحمت کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے. تو اس وقت چونکہ یہ ایک فطری چیز تھی اور موجود تھی اور صحیح تھی, اس لیے حضرت نوح نے آ کر اسی کو سب سے پہلے, ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کہیں گے سب سے زیادہ پرومیننٹ کریکٹرسٹک یہ تھی, اسی لیے یہاں سے واپس ان کے لیے بشارت کے لفظ اور بشی کا لفظ استعمال نہیں ہوئے دونوں جگہوں پر. انذار کہا کہ دیکھو تمہارا ڈرنا صحیح ہے لیکن تم جس چیز سے ڈرتے ہو ڈرنے کے لائق نہیں ہے, اسے کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میں اگر خوف یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ بادل جو ہے یہ نہ برسے اور تمہاری زمین پیاسی رہ جائے, تو یہ بادل سے ڈرنے کی چیز نہیں ہے, یہ بادل کسی اور کے قبضۂ قدرت میں ہے. اگر تم سورج کی روشنی سے خوف کھاتے ہو کہ اگر سورج نہیں آیا تو ہماری زراعت کا کیا ہوگا, یہ سورج خود کسی اور کا ماتحت ہے. اگر تم ڈرنا چاہتے ہو تو اس سے ڈرو کہ جس کے قبضے میں ساری چیزیں ہیں, اس سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے, تم اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر جا رہے ہو. اب یہ ڈرانا دیکھیں, ہم جانتے ہیں کہ سب نے سنی ہوں گی کہ مولائے کائنات نے کہا کہ خدایا نہ میں خوف سے عبادت کرتا ہوں نہ لالچ سے, بلکہ تجھے جو ہے وہ میں نے عبادت کے لائق پایا. تو ہمارے استاد جان کے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کے لیے ہے حدیث کہ جو اس خوف کی منزل سے گزر چکا ہو. ہم نے کب دیکھا ہے, ہمیں کب یقین ہے مثلا اس طریقے سے ہو کہ وہ جہنم کے شولوں کی آوازیں کانوں کے اندر ہو اور پھر آدمی یہ کہے کہ نہیں میں اس کے خوف سے عبادت نہیں کرتا. اس کا اگر ایک مثال دیکھنے کا مستحب جو چیز ہے کتنا اس کے اوپر پابند ہے. اگر عاشقی کہ یہ جو خوف ہے یہ اچھا راستہ ہے, البتہ صحیح ہے کمال تک پہنچاتا ہے لیکن الٹیمیٹ کمال تک نہیں پہنچاتا. الٹیمیٹ کمال جو اس امت کے لیے رکھا گیا وہ یہی ہے کہ وہ احلال آزاد مردوں کی عبادت تک پہنچے, لیکن وہ یہاں سے گزر کر پہنچ رہے ہیں کہ جب اس یقین کی منزل تک ہو کہ یہ نگاہوں کے سامنے ہوں, وہ لذتیں بھی جنت کی نگاہوں کے سامنے ہوں اور دوزخ کے وہ عذاب بھی نگاہوں کے سامنے ہوں, اس وقت کہے کہ خدایا وجد تو اہلن میرے تجھے, چونکہ اہل پایا وہ جو ہے احرار کی عبادت ہے. لیکن نہ یہاں پہ نہ جنت کی کوئی خبر نہ دوزخ کا کوئی احساس, وہاں اگر ہم کہیں تو میرا زبان سے جو ہے وہ کہہ دینا تو ہے, لیکن کیا مطلب ہے کہ ہم اس پہلی منزل سے بھی ابھی خوف کی منزل سے بھی گزرے نہیں ہیں. خدا نے کیا بھیجا کہ انذر قومک, جا جا کے اپنی قوم کو ڈراؤ, ڈراؤ قبل ان یاتیہم عذاب الیم, اس سے پہلے کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے. اب دیکھیں یہاں پہ خود خدا کی رحمت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ جو عذاب ان کی طرف آنے والا ہے اس کو روک دے, کہ آگے جاؤ ڈراؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر عذاب آ جائے, ان کے عذاب آنے سے روک. عذاب کس وقت آتا ہے؟ عذاب اس وقت آتا ہے کہ جب انسان کفر کے اندر ڈوب جائے, جب کوئی قوم کفر کے اندر ڈوب جاتی ہے کمپلیٹلی سبمرج ڈوب جاتی ہے, اس وقت اس کے اوپر عذاب آ جاتا ہے. اسی لیے ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ افراد نظر آ رہے ہیں کہ کچھ معاشروں کے اندر نظر آتا ہے کہ گناہ ہے لیکن عذاب نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں, اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. کہا خدا نے یہاں پہ نبی کو بھیجا کہ جا کے بچاؤ, ان کو روکو, یہ جس طرف جا رہے ہیں یہ ہر قدم اس ایبسولوٹ کفر کمپلیٹ کفر کی طرف جا رہے ہیں, ان کو یہاں سے روکو. اور خدا صرف اپنے انبیاء کو نہیں بلکہ ہر چیز کو, کائنات کی ہر چیز کو مامور کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کے راستے سے ہٹے تو یہ ساری چیزیں اس کو پلٹا دیں. شاید آپ نے اپنی زندگی کے اندر بھی یہ دیکھا ہو کہ بعض دفعہ اگر کوئی انسان کے ذہن میں کوئی کسی برائی کا خیال آئے تو کتنی دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی کوئی چیز ہے جو اسے روک رہی ہے. کہ خدا یہ حدیث ہے, حدیث قدسی, لولا لو علم المدبرون عنی, حدیث ہے کہ اے عیسیٰ کہ یہ جو مدبرون عنی, یہ جو میرے بندے, یہ جو میری طرف پش کر کے جا رہے ہیں, لو علم, اگر یہ جانتے کیفا اشتیاق لہوں کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں, میرا اشتیاق کے لیے کتنا ہے, میں کتنا مشتاق ہوں, اگر یہ جانتے ہوتے تو یہ شریف میں سب پوش کر کے نہیں جاتے گا کہ ان کی روحیں ان کے جسم سے پرواز کر جائیں. اب خدا نے یہاں پہ بھیجا کہ جاؤ روح ان کو روکو, ایسا نہ ہو کہ یہ کمپلیٹلی کیا ہو اس کے اندر کس طریقے سے ڈوب جائیں کہ یہ پھر ان کے اوپر مطلق کفر ان کے اوپر صادق آ جاؤ اور پھر عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے. بس آخر اس کے اندر مطلب یہ بات کہ دیکھیں خدا یہاں پر روکتا ہے, پوری کائنات اس انسان کو روکتی ہے. یہ بہت ایک اہم بات ہے کہ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون و الی اللہ یرجع الامور, امور جو ہے ہم اس کی طرف, ہم بھی خدا کی طرف پلٹ کر تمام امور, تمام کائنات خدا کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ ساری ہستی جو ہے یہ خدا کی طرف جا رہی ہے. اس کے بیچ میں فقط انسان ہے کہ جس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس قافلے کی ہمراہی کرے اور چاہے تو اس قافلے کی ہمراہی نہ کرے. لیکن جب انسان اس قافلے سے الگ ہوتا ہے تو یہ پورا قافلہ پہلے کوشش یہ کرتا ہے کہ انسان کو اس طرف لے آئے. بالکل اس طریقے سے کہ جیسے انسان کا بدن اگر ایک حصہ مریض ہوتا ہے تو پورا بدن جو ہے اس کا بدن اس کی ہمراہی کرتا ہے. پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو ایک حصے کے اندر اگر جو خرابی پیدا ہو گئی یا خرابی ختم ہو جائے. لیکن اگر انسان اپنے اختیار سے اپنے آپ کو وہاں سے بالکل الگ کر لے تو پھر یہ جو پورا قافلہ ہے یہ قافلہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو نکال کر اپنے یہاں سے اپنے کاروان سے نکال کے پھینک دیتا ہے. کہا حضرت نوح پانی حیات ہے, حیات زندگی کس کے اوپر مبتنی ہے؟ پانی کے اوپر. لیکن اگر انسان جب اس قافلے سے ہٹ جائے اور یہ جو ہستی خدا کی طرف جا رہی ہے تو یہی پانی جو ہے اس کے لیے طوفان بن جاتا ہے, اس کو غرق کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اور جب انسان اس راستے پہ چلتا ہے تو پورے عالم یعنی پوری کائنات کی ہر شے اس کے ساتھ کیا ہے, اس کی ہمراہی کر رہی ہے. تو انسان اگر اس سیر کو سمجھے کہ اگر میں بندگی کے راستے پر ہوں تو میں اس پوری کائنات کے ساتھ کیا ہوں, ہم سفر ہوں, اور اگر میں بندگی کے راستے سے ہٹ گیا ہوں تو میں اس کے مقابلے کے اوپر کھڑا ہوں. جب انسان اگر یہ سمجھتے تھے کہ بس میں آخری بات کہ ہم لوگ چونکہ بہت ساری باتوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے, جب ہم یقین نہیں رکھتے نا تو ہم پھر ہماری کیلکولیشن بھی ویسی نہیں ہوتی. اگر یقین ہم رکھتے ہوں اس بات کے اوپر کہ یہ پورا کاروان ہستی جو ہے وہ خدا کی طرف جاتا ہے اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ جو خدا کی بندگی کی طرف بڑھنے والا ہے اس کے ہمراہ ہے, اس کی پشت پناہ, اس کو سپورٹ کرنے والی ہے, اس کو بیک کرنے والی ہے, اور وہ جو اس معصیت کے راستے پہ چلا گیا, خدا کی بندگی کے راستے سے ہٹ گیا ہے, یہ پوری کائنات اس کے مقابلے میں کھڑی ہے. اگر یہ واقعی ہمیں یقین ہو تو وہ اکیلا بندہ جو حق کے راستے پر کھڑا ہے, جب ہم اس کو حق کے راستے پر دیکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہی کامیاب ہونے والا ہے. چاہے سدا کھڑا ہو, چاہے ہم کہیں کہ وقتی طور پر ظاہری طور پر چاہے شکست کھا جائے, لیکن ہماری کیلکولیشن کیا ہوگی کہ یہ کامیاب ہونے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل اسی طریقے سے کہ اگر ہم ایک بہت تیز کرنٹ کہیں پانی کا یعنی پانی کی تیزی کے ساتھ آ رہا ہو اور ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ ایک آدمی اگینسٹ دا کرنٹ جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ چلیے کچھ دور شاید چلا جائے, لیکن پانی کا بہاؤ اتنا ہے کہ بالآخر اس نے, اگر صرف اسی طرف دیکھ رہے ہوں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ الٹی سمت میں جا رہا ہے, لیکن اگر اس پوری پکچر کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ کتنی دیر اس پانی کے اگینسٹ جائے گا. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ پورا کاروان یہ ہستی خدا کی طرف جا رہا ہے تو جو معصیت کے راستے پر ہیں اگر انسان صرف اسی کو دیکھ رہا ہو تو کہے گا کسی کے یہ لوگ جا رہے ہیں کامیاب ہیں, لیکن اگر اس پوری پکچر کو دیکھ رہا ہو تو کہیں گے نہیں یہ کتنا جائیں گے, بالآخر یہ اسی طرف پلٹیں گے. ایسا انسان یقین کی حالت میں کہے گا کہ یہ ایک تنہا آدمی جو حق کے راستے پر کھڑا ہے یہ کامیاب ہے. ہم لوگ ایک جگہ گئے تھے, شہیدوں کی ایک قبرستان ہے چھوٹا سا, کہ وہاں پہ دور مسند جو ہے وہ جب یہ ایران عراق کی جو جنگ تھی, دفاع مقدس جس کو کہتے ہیں, وہاں پر کچھ نوجوان ایک جگہ پہ مقابلہ کر رہے تھے, وہیں پر شہید ہوئے, ان کا قبرستان بھی وہیں بنا دیا گیا. خیر میں کوئی گاؤں بھی نہیں, تھوڑے سے لوگ وہاں پر پھنس جاتے ہیں, یعنی پھنس نہیں جاتے, خود لڑنے کے لیے آتے ہیں, خود وہاں پر آتے ہیں. پہلی چیز یہ رہبر معظم آیت اللہ خامنہ ای کا جملہ ہے, کیا میں وقت نہیں کہ تفصیل سے بتاؤں کہ جب وہ آئے تو کن ٹینکوں کے ساتھ کے مقابلے کے لیے آئے تھے, خود ان کے پاس کون سی چیزیں تھیں, کون سے ان کے پاس ہتھیار تھے, کوئی میچ ہی نہیں تھا, یعنی کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اس وقت رہبر نے کہا کہ میں نے جب ان کو دیکھا کہ یہ 20 کلومیٹر یہ جوان پیدل چل کر مقابلے کے لیے آئے ہیں, اور جب میں نے ان کے ایمان کو دیکھا تو اسی وقت میں نے یہ سمجھ گیا تھا کہ یہی کامیاب ہو گئے. اور آج تاریخ نے اس وقت, اب یہ تو رہبر معظم ہے, ایک میں ایک اور اسی میں سے ایک شہید کا جملہ آپ کو بیان کرتا ہوں, یہ آخری بات, پھر اس کے بعد پھر ہم آف دا سیشن, اگر کچھ سوالات ہوں اس وقت جس وقت ساری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ اب ایران اس وقت ختم ہو جائے گا, جو حملہ کیا گیا ہے وہ ملٹری کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہاں پر یہ چند جوان ہیں کب تک لڑیں گے, کب تک یہ رہے گا مقابلہ, وہ ساری کیلکولیشن یہ تھی کہ اتنے دن میں یہاں پہنچیں گے, اس طرح اتنے دنوں میں تہران تک پہنچ جائیں گے. اس وقت ایک 26-27 سال کے جوان نے ان حالات میں, یہ تاریخ کے اندر یہ لکھے بھی یہ ریکارڈڈ چیز ہے, یہ کہانیاں نہیں ہیں, اس وقت یہ کہا تھا کہ دیکھو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب دنیا بھر سے لوگ یہاں آئیں گے اور اس خاک کو تبرک کے طور پر لے جائیں گے. کیوں؟ کہ وہی یقین ہے کہ اگر جو انسان بندگی کے راستے پہ جا رہا ہے, یہ وہی یقین ہے جو حضرت زینب سے لیا ہے کہ جس وقت امام سجاد نے یہ حالت کو دیکھا کہ جہاں پہ جب اس طریقے سے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں, امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا, شہزادی اپنا غم بھول کے آ گئی اپنے بھتیجے کے پاس اور کہا کہ بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو, اور پھر تسلی دیتے ہوئے کہا کس وقت کہ جتنے مرد ہیں سب شہید کر دیے گئے, لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہیں, سر نوکے سنا پر ہیں, خواتین اور بچے قیدی ہیں, ہاتھ پر سے کچھ بندھے ہوئے ہیں, سر کے اوپر رضا نہیں ہے, اتنے جو کچھ یعنی ہو سکتی تھی جو بظاہر جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کچھ ہو چکا ہے, لیکن وہ جو اس نگاہ کو دیکھے تاکہ تھوڑے دنوں میں یہاں پر ہمارے مزار بنیں گے اور دنیا بھر سے ہمارے چاہنے والے یہاں پر زیارت کے لیے آئے کریں, تو اس یقین کے ساتھ اگر ہم زندگی گزاریں تو کبھی بھی جو ہے وہ حق کے راستے میں چلنے میں آدمی کے قدم نہ لگانا ہے. اور جو انسان چاہے فرد اور چاہے معاشرہ جو حق کے راستے سے ہٹے یقین ہو جائے کہ یہ نابود ہونے والا ہے, اور اس میں کوشش یہ ہو کہ ہم خود بھی حق کے راستے پہ رہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھیوں کو بھی اس حق کے راستے کے اوپر قائم رکھیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے اسماعیل سیام کا واسطہ پروردگار, تجھے مولا کائنات کا واسطہ, تجھے تمام اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ, کہ ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ہیں پروردگار ان کی عزت جان مال و آبرو کی حفاظت فرما, اور اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, کہ ہمیں حق کے راستے پر خود چلنے اور اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرما, پروردگار ہمیں واسطہ محمد و آل محمد کا, کہ ہمیں اپنے وعدوں پر یقین عطا فرما, کہ جو تم نے وعدے کیے ہیں اس پر ہمیں یقین ہو, پروردگار جو جہاں کہیں پہ بھی ظلم کے خلاف اس طریقے سے بھی آواز اٹھا رہے ہیں پروردگار اپنے خاص نصرت اپنے خاص رحمت ان کی شامل حال فرما, ظالموں کو شر کو خود ان کی طرف پلٹا دے, بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام مولا علماء اکرام راجع اسلام آیت اللہ سستانی رہبر معظم ان کے سائے کو ہمارے سروں پر مدام برقرار رکھ, بار اللہ تجھے واسطہ حسین ابن علی کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل, اور ہمیں ان کے آوان و انصار اور ان کی رکاب میں شہادت پانے والوں میں شامل فرما, ایک دفعہ اور با آواز بلند ضرور پڑھ دے محمد علیہ محمد.